الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف جب کبھی مسجد میں داخل ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی کھانا پینا سامنے آ گیا اور کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں اور کر لیں کچھ ذکر و درود کر لیں نیت کرنے کے بعد چاہیں تو برابر درود شریف پڑھ لیں اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ اسلامی سال فاروقی سال ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محرم یوم شہادت ہوتا ہے اور یہ ہجری سن اسلامی سال جو ہے نا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا کیسا ثواب جاری ہے ان کے لیے کہ مسلمانوں کو نیا سال انہوں نے دیا اور ساری دنیا میں مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں سارے تہوار ہمارے انہی تاریخوں کے مطابق ہوتے ہیں جیسے عاشورہ 10 محرم اسی سال میں آتا ہے نا ہجری سن میں اسی طرح ہم نے رمضان منایا ہجری سن میں ہوتا ہے یہ عیدیں بقرعید حج سب اسلامی سال میں ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو اب اسلامی سال کی پڑی ہی نہیں تھی اور انگریزی سال کے پیچھے بس ہم لوگ لگے ہوئے اسلامی تاریخ بھی نہیں بتاؤ تھی اتنی مطلب بے علمی ہے میں صحیح بولتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ بتایا نا اور اب بھی پوچھوں نا اسلامی مہینہ کون سا ہے اس کی یاد تاریخ کون سی ہے اور پہلا مہینہ کون سا ہے یا اسلامی سال کون سا ہے تو شاید ایک تعداد ہو سکتا ہے یا کچھ نہ کچھ کہ جو نہیں بتا سکیں گے یہ سن کر بھی بھول گئے ہوں گے انگریزی سال کون سا تو یہ شاید سب کو یاد ہوگا کہ 2019 کون سا مہینہ ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ اگست کی آج 31 تاریخ ہے ارے ہم لوگوں کو بس اپنی اقدار یاد نہیں ہے اپنی قدریں یاد نہیں ہے اسلامی تاریخیں یاد نہیں ہے اسلامی ماہ و سال یاد نہیں ہے افسوس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ کرے کہ ہمارا سارا سال خیر و برکت کے ساتھ گزرے عبادت کے ساتھ گزرے نیکیوں کے ساتھ گزرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس طرح کا ارشاد ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب کر لو ہم اپنے پچھلے سال یا پچھلی زندگی کا اگر ہم احتساب کرنا چاہیں اور آئندہ کی زندگیوں کے لیے ہم کوئی پچھلی زندگی کے مقابلے میں کوئی وہ ٹارگیٹ کوئی بنانا چاہیں تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روزانہ رات کو اپنے پاؤں پر درہ مارتے ہنٹر اور فرماتے کہ بتا آج تم نے کیا کیا ہے حالانکہ یقینی جنت تھی جنت کی بشارت سرکار سے سنی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اپنے اعمال کے تعلق سے اپنی اس طرح بطخ خبر لیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کاش اپنا محاسبہ کرنا سیکھے کہ آج تم نے کیا کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، نعوذ باللہ گناہ کیے تو کیوں کیے، توبہ کرے، اس کی تلافی کرے. تلافی یہ کہ اگر اس کو کوئی مثلا کسی بندے کو تکلیف پہنچا دیے تو توبہ تو کرنی ہے اس سے، اور اس بندے سے معافی بھی مانگنی، اس کو راضی کرنا ہے، یہ تلافی ہے. نعوذ باللہ نماز قضا کر دی، اس کی توبہ تو کرنی ہی قضا کرنی ہے، لیکن اس قضا نماز کو ادا بھی کرنا ہے، یہ اس کی تلافی. تو توبہ اور تلافی یہ روز کا روز ہونا چاہیے. تو یوں اگر پچھلے سال پر غور کرنا، پچھلے سال پر غور کرنا اور سارے سال کا حساب نکالنا، یہ تو آسان نہیں ہے. ظاہر وہ تو کاروباری لوگ کرتے ہوئے چوپڑے بنا کے رکھتے ہیں. پہلے چوپڑے رکھتے تھے، رجسٹر بناتے تھے، لکھتے تھے، اب شاید کمپیوٹر میں یہ سب فیڈ کر لیتے ہوں گے یا کمپیوٹر میں کمپوز کر کے جمع رکھتے ہوں گے، اور سارے سال کا لوگ حساب کتاب کرتے ہوتے ہیں. شاید جولائی میں یا پتہ نہیں سال میں کوئی ان کا پورا ہوتا ہے.
دو ہوتے ہیں، 31 جون اور 31 دسمبر، یہ دو سال کا بنا دیں، دو حصوں میں تقسیم کر دیتے، 6 ماہ اور 6 ماہ، کلوزنگ اس کا نام دیتے ہیں یہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں امیر سنت سے بھی عرض کروں گا کہ اگر کوئی حوالے سے بھی اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں. بعض لوگ ایصال ثواب کر نہیں پاتے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ایصال ثواب کرنا آتا نہیں ہے. تو ایصال ثواب کیا اتنا مشکل کام ہے جو آتا نہیں ہے، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو ایصال ثواب کیسے کرے، اور یہ بھی ذرا مجھے ارشاد فرما دیجیے گا کہ اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو ایصال ثواب کرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو اس کی کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟
ایصال ثواب کرنے سے ثواب جس کو ہم نے ایصال کیا پہنچایا،
جی جی،
اس کو پہنچتا ہے. ایصال ثواب کے معنی ہے ثواب پہنچانا، اس کو پہنچتا ہے اللہ کی رحمت سے. جبکہ ہو وہ یعنی مسلمان کو ایصال ثواب ہوتا ہے، غیر مسلم کو نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہے اور قطعی جنتی ہیں، وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اپنی مبارک زبان سے جنت کی خوشخبری
جی
سے نوازا ہے. ایصال ثواب کوئی مشکل کام نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی جو میں ایصال ثواب کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، میں اس کی نیت کر لیتا ہوں کہ اس کا ثواب جو میں ابھی بولوں گا اور جو بولا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، تو یہ ثواب بھی ان کو اللہ کی رحمت سے دیا جائے گا، ایصال ثواب ہو جائے گا. اچھا، یعنی یہ ضروری نہیں کہ کھانے ہی پر ایصال ثواب کیا جائے. اب میں جیسے کہ چائے پیوں گا، ٹھیک ہے نا، تو میں چائے میں نیت کرتا ہوں کہ تاکہ میں مطلب جو ابھی مجھے ظاہر بہت دیر تک بولنا ہے، تو مجھے اس کی وجہ سے میرے بولنے میں، میرے نیکی کی دعوت دینے میں مجھے مدد ملے گی، نیند اڑے گی، ہمت آئے گی، تو یہ نیتیں میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چائے پینا میرا کار ثواب ہو گیا، عبادت کا کام ہو گیا، ثواب کا کام ہو گیا، کیونکہ اس سے عبادت پر مجھے مدد ملے گی، نیکی کی دعوت دینا یہ عبادت ہے. تو میں اس کا ثواب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہوں، تو یہ بھی ان کو ثواب پہنچے گا. یہ آپ کو اس لیے وہ ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا مطلب یعنی کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، نیت کر لیں کہ فلاں کو ثواب پہنچے، میرے دادا کو پہنچے، میرے نانا کو پہنچے، لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے جن جن کو ہم دیں تو وہ اچھا ہے.
یہ ایک اس طرح کے کلمات اگر یاد کر لے مثال کے طور پر کہ یا اللہ جو یہ ثواب ہے جو میں نے پڑھا ہے، بعضوں کا درود پاک پڑھتے ہیں یا کچھ سورت وغیرہ پڑھ لیتے ہیں جس کو عموماً فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں، تو یا میرے پاس جو یا اللہ نیکیاں ہیں تو یا اللہ میں یہ ثواب اللہ یا اللہ میں یہ ثواب تیرے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، اور سرکار کے صدقے اس کا ثواب سید عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچے یا پوری امت کو پہنچے, یوں یہ چند ایک جملے یاد کر لیں یہ لوگ.
ہاں تو بھی صحیح ہے, اصل تو مسئلہ نیت کا ہے,
نیت
الفاظ کا کھیل خالی کرے اور نیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
ٹھیک,
تو کھانے پر بھی اس علیہ صاحب ہوتا ہے. کھانا تو مطلب جو جس گھر میں کھانا کھایا جائے, حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جس گھر میں کھانا کھایا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. اچھا, اب اس کی شرح یہ ہے کہ گھر میں یوں تو کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں, سبھی کھاتے ہیں, تو یہ مراد نہیں ہے, بلکہ جس گھر میں مہمان ملاقاتی دوست احباب آتے ہوں اور وہ کھانا کھاتے ہوں تو یہ اگر سلسلہ ہے تو گھر میں اس سے برکت رہتی ہے. تو اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نیت سے کھانا پکائیں گے اور اس بہانے ملاقاتی یا مہمان یا دوست احباب رشتے دار جمع ہوتے ہیں اور یہ سب کھانا کھاتے ہیں, نیت یہ کہ اس کا ثواب فاروق اعظم کو پہنچے, لنگر فاروقیہ کرے. اب اس کے لیے دیگیں چڑھانا ضروری ہے, دو آدمی کا کریں, تین آدمی کا کریں, بارہ آدمی کا کریں, دس آدمی کا کریں, جتنا کرنا چاہے, تو یہ مطلب اس ثواب بھی پہنچے گا اور برکتیں تو ملے گی.
جب برکتیں کا اگر جیسے کہ ہم بات کریں کہ ہم اپنے گھر میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کھانا پکانا چاہتے ہیں, اور کسی بھی بزرگ کے نام پر ہم عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہتے ہیں, تو یہ عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والے یا اس طرح کا عمل کرنے والے جو پکاتی ہیں اسلامی بہنیں کچن میں کھڑے ہو کر یہ, یا جو خرچ کرتے ہیں یہ, ان سب کو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کن کن فوائد پر نظر رکھنی چاہیے؟ کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اس سے میری بیماریاں دور ہو جائیں گی, میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, مجھے گناہوں کی بیماری سے نجات مل جائے گی, یا ہمارے گھر میں امن و سکون آ جائے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کیا میں ان کے لیے سالے ثواب کروں تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں امن آ جائے, محبتیں پیدا ہو جائیں؟ اس یا بے برکتی اگر ہو تو چلی جائے, بے روزگاری ہو تو چلی جائے, کوئی اس طرح کی بھی نیت بنائی جا سکتی ہے؟
نیکی کا حصہ لے ثواب جو کریں گے نا, وہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اللہ راضی ہو تو ہی ثواب ملے گا, فوائد حاصل ہوں گے. باقی یہ کہ نیکی سے ہر طرح کے فائدے جو ہے نا یہ حاصل ہوتے ہیں, بے شک گھریلو ناچاکیاں بھی دور ہو سکتی ہیں, اس سے اسی روزگار میں بھی خیر و برکت آ سکتی ہے, تنگ دستی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. نیکی یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایک مفید ترین عمل ہے نیک لوگوں کو. جیسے اب وہ مال میں برکت کے معنی عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوب بیک بیلنس ہو اور دولت کا انبار لگا ہوا ہو اور مطلب وہ فیکٹریاں چل رہی ہو, یہی مطلب مال دولت کی برکت نہیں ہے. قناعت اصل برکت جو ہے, قناعت یعنی جتنا ہے اس پر بندہ مطمئن ہو جائے اور زیادہ کی اس کو حرص اور حوث نہ ہو, یہ بہت بڑی دولت ہے. ورنہ دولت مند دولت کے حوث میں حرص میں بیچارہ مطلب وہ کام بڑھاتے 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 آخر کار دنیا سے چلا ہی جاتا ہے نا, تو پیچھے اولاد کی تربیت بھی نہیں ہوتی جو چلو اس رقم سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسجد بنا دیں گے, کوئی مدرسہ بنا دیں گے یا دیگر نیک کاموں میں اس کو صرف کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جو کچھ ہوتا وہ دنیا جانتی ہے, کوئی کوئی خوش نصیب ہوتی ہے اولاد جو واقعی مسجد بھی بناتی ہے, لیکن ایسوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر. تو یوں صرف دولت اکٹھی کرنا اور دولت کے سپنے رات دن دیکھتے رہنا یہ مالداری حقیقت میں مالداری نہیں ہے. تونگری بدلست نب مال, شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے کہ فرماتے ہیں تونگری بدلست نب مال, یعنی مالداری دل سے ہے مال سے نہیں ہے. بزرگی بعقلست نب سال, بزرگی علم و عقل سے ہوتی ہے سال سے نہیں ہوتی, یعنی سو سال کا بوڑھا بھی ہے, ایک طرف سو سال کا بوڑھا ہے, ایک طرف پندرہ سال کا عالم ہے, تو یہ عالم جو نہیں یہ بزرگ ہے پندرہ سال والا, یہ جو سو سال کا بوڑھا ہے اور اگر یہ عالم نہیں ہے تو یہ حقیقت میں یہ بزرگ نہیں ہے. تو اصل تو دل کی مالداری ہے, سخاوت ہو, قناعت ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی سوچ ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں دنیا کا مال اکٹھا کیا, نے رات کا کھانا کھا لیتے تھے تو صبح کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے, ایک وقت کھا لیا تو جس خدا نے ایک وقت کا دیا وہ خدا دوسرے وقت کا بھی کھلائے گا. آپ اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قناعت. اور پرندوں سے بھی اگر ہم درس لیں تو بہت کچھ درس ہے. پرندے کون سا جمع کرتے ہیں؟ وہ تو بس بھوکے اڑتے ہیں, پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو رزق مل ہی جاتا ہے. تو بعض مخلوق ہے جو جمع کرتی ہے. ایک تو انسان جمع کرتا ہے, مین انسان ہے ان میں, خوب جمع کرتا ہے. دوسرا چوہے جمع کرتے ہیں. جی ہاں, چوہے ہڈیاں گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے بل میں لے جاتے ہیں. بھلے یہ پھر اس کو کھا سکے نہ کھا سکے, یہ بات کی بات ہے, وہ جمع کرتے ہیں. تیسرا چونٹی جمع کرتی ہے. چونٹیاں دانے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے بل میں لے جاتی ہیں, جمع کرتی ہے. تین مخلوق کا یاد ہے مجھے, چوتھی مخلوق یاد نہیں جو جمع کرتی ہو. کتے بھی جمع نہیں کرتے, کوے بھی جمع نہیں کرتے, گائے بکرے کیا جمع کرتے. یہ تین جانے ہیں, انسان, چیونٹیاں اور چوہے, یہ جمع کرتے. اللہ ہمیں اپنی ذات پر حقیقی توکل نصیب فرمائے, قناعت کی نعمت ہمارا مقدر کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر بارش کے پانی سے کپڑے بھیگ گئے ہوں تو کیا ان کپڑوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر؟
بارش کا پانی تو پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, اور بھیگ گئے تو کپڑے سے ناپاک نہیں ہوتے. البتہ اگر بارش کے پانی سے بھیگے ہوئے کپڑوں سے آپ کسی سوکھے کپڑوں والے کے ساتھ صف میں کھڑے ہو جائیں گے نا, تو اس کے کپڑے بھیگیں گے, اس کو ایزا ہوگی. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ فوراً تبدیل کر لیے جائیں تاکہ دوسروں کو ایزا نہ ہو. پانی کے قطرے فرش مسجد پر گریں گے اور ایک کیچڑ کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے. اس سے یہ ممانعتیں جو ہے نا سائڈ کی ہیں, نماز بہرحال اس سے ہو جاتی ہے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر سفید کپڑے ہیں, پاجامہ, پانی اتنا ہے کہ وہ پاجامہ چپک گیا تو ہو سکتا ہے کہ کپڑے کا یہ جلد جو ہے اسکین یہ چمکے. تو اگر اسکین چمکے گی اس ستر کی تو پھر اس میں نماز ہونے نہ ہونے کے مسائل ہیں اس میں. تو اس لیے وہ اتنی ستر چمکے یہ تو دوسروں کے سامنے اس طرح آنا بھی جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پر کوئی چادر ہو موٹی یا کتھئی چادر ہے مثلا, تو وہ اگر لپیٹ لے آدمی پاجامے پر یا شلوار پر تو پھر وہ جلد جو ہے وہ یعنی اسکین جو ہے یہ چمکے گی نہیں چپکنے کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر چاروں نماز رہ جائیں تو مطلب کہ پانچوں نماز ہم عشاء کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟
جو نماز رہ گئی قضا ہو گئی وہ بعد میں پڑھ تو سکتے ہیں, لیکن جان بوجھ کر قضا کرنا یہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے وہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی یہ ضروری ہے, کمپلسری ہے. جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کرتا ہے اس کو ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا وہ حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. میں وضو کیا ہوا ہوں, پھر میں اگر وضو کرتا ہوں تو اس سے ثواب تو ملے گا مگر پانی بھی ویسٹ ہوگا, تو اس کے بارے میں آپ شرعی رہنما فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
ہاں, وضو علی الوضو, دوسری نماز کے لیے وضو کرنا پہلے وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو, تو یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. تو لا اسراف فی الخیر, جو بھلائی کا کام ہے اس میں اسراف نہیں ہے, اس میں ویسٹ نہیں ہے, یہ اشتی اشت ہے, یہ سمجھ لو یہ ثواب ہی کا کام ہے. تو ورنہ تو یہ کو ایک آدمی بولے کہ بھائی میں تو ابلے ہوئے چاول کھاتا ہوں, تو کوئی بولے میں تو بریانی کھاؤں گا. ابلے ہوئے چاول کی پلیٹ بنے گی مثال کے طور پر 25 روپے کی, بریانی کی پلیٹ بنے گی 125 روپے کی, پیٹ دونوں سے بھرے گا. یہ بوائل چاول ہے اس سے بھی بھر جائے گا, بریانی سے بھی بھرے گا. تو اب کوئی بولے کہ وہ جب 25 روپے میں پیٹ بھرتا ہے تو اس نے 125 روپے پیٹ بھرا تو یہ ویسٹیج ہو گیا, اسراف ہو گیا, تو اس کو اسراف نہیں کہتے. اسراف جو ناجائز اسراف ہے نا, یہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب یعنی کہ کسی گناہ پر مبنی ہو، جو مطلب ناحق ہو اور وہ گناہ بھرا ہو، تو وہ اسراف گناہ ہوتا ہے. باقی بعض اسراف وہ ہیں کہ جو مکروہ تنزیہ کی حد تک ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ ناپسندیدہ سے بھی بچنا چاہیے. مگر یہاں تو اسراف ہے نہیں نا، یا وضو علی الوضو کیا، وضو پر وضو کیا دوسری نماز کے لیے، تو یہ تو ثواب کا کام ہے، ثواب کے کام میں اسراف اور ویسٹ وغیرہ نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے لیے سننے کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ اگر وضو علی الوضو کرنے کا ذہن ہو لیکن جا کے سینہ کھانے سے ہویا، اب وضو کرے گا تو یہ وضو علی الوضو ہوگا یا دوبارہ وضو ہوگا، دوسرا ہوگا؟
اب پیشاب کیا یا وضو ٹوٹا یا توڑا تو اب یہ وضو پر وضو نہیں کہلائے گا، یہ تو وضو ہے ہی نہیں نا، پہلے سے وضو نہیں تھی، یہ نیا وضو کہلائے گا.
امیر اہل سنت، اگر کسی کے والد صاحب ناجائز کام کرتے ہوں اور بعد میں نہ مانتے ہوں تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں.
اس میں یہ کہ اب والد ناجائز کرتے ہیں یا اولاد ناجائز کرتی ہے، دونوں ناجائز کرتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں ناجائز کر رہے ہوتے ہیں، مثلا باپ بھی بے نمازی ہے، بیٹا بھی بے نمازی ہے، دونوں ناجائز کام کر رہے ہیں، باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، بیٹا بھی جھوٹ بولتا ہے، باپ بھی غیبت کرتا ہے، بیٹا بھی غیبت کرتا ہے، باپ بھی داڑھی منڈاتا ہے، بیٹا بھی داڑھی منڈاتا ہے، باپ بھی داڑھی چھوٹی رکھتا ہے ایک مٹھی سے کاٹ کے چھوٹی کر دیتا ہے، بیٹا بھی ایک مٹھی سے کاٹ کے چھوٹی کر دیتا ہے، دونوں ہی تو ناجائز کر رہے ہیں. باپ بھی گانے سن رہا ہے، بیٹا بھی گانے سن رہا ہے، باپ کے فون میں بھی میوزیکل ٹون ہے، بیٹے کے فون میں بھی میوزیکل ٹون ہے، اور دونوں ناجائز کر رہے ہیں. تو یوں اس کی لسٹ تو بہت لمبی ہے کہ ماں باپ بیٹا بیٹی سب ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں آج کل، اور بد قسمتی سے گناہ کر کے بھی پتہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ کریم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو نیک بنا دے. وہ ناجائز کام سے مراد یہ ہوگی کہ باپ لڑائی کرتا ہے گھر میں، شاید یہ مراد ہوگی، اور مار دھاڑ کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے. اگر ایسا ہے تو ظاہر یہ بھی ایک تکلیف دے امر ہے، اللہ کرے کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے. اس میں یہ کہ یا ودودو، یا اللہ کا نام ہے، یا ودودو 1001 بار پڑھ لے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے لاہوری نمک پر پھونک مارے. لاہوری نمک یہ پہاڑی نمک بھی کہتے ہیں اس کو، اور یہ دنیا بھر میں ملتا ہے پہاڑی نمک جو ہے، تو اس پر آپ پہاڑی نمک پر، لاہوری نمک پر دم کریں، اور سالن میں، کھانے میں اس کو ڈالیں اور سب کھائیں. لیکن خاص کر جس کو، جس کی وجہ سے پریشانی ہے اس کو بتایا نہ جائے. اب اگر آپ بتائیں گے کہ مدنی چینل سے میں نے نسخہ لیا ہے، اب تو تم کو پہاڑی نمک کھلاؤں گا، یہ خود پہاڑ کی طرح اکڑ جائیں گے، پھر والد صاحب آزمائش ہو جائے گی. تو یہ بولنا نہیں ہوتا، چپکے سے یہ سب مل کے کھائیں تو آپس میں پیار محبت پیدا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غزالی کیوں کہتے ہیں؟
اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم، ان کا والد صاحب کا نام بھی محمد تھا، دادا جان کا نام بھی محمد، خود امام غزالی کا نام بھی محمد، تو ان کے والد محترم جو تھے یہ سوت کاٹتے تھے، دھاگا بناتے تھے، تو یہ سوت کاٹنے کو، دھاگے کو، دھاگا بنانے کو یہ مطلب غزل بولتے ہیں. اور جو غزل کرتا ہے، دھاگا بناتا ہے، اس کو بولتے ہیں غزال، اور غزال کی نسبت سے ہوا غزالی، تو اس میں زا پر تشدید آئے گا، غزالی ڈبل زیڈ، غزالی. ایک تو یہ، تو ہمارے یہاں غزالی تو بولتے نہیں ہے زا کو، بغیر اس کے پڑھتے ہیں تشدید کے. تو دوسری بھی ایک صورت ہے، شاید یہ اس کی نسبت سے ہم زیادہ ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے غزالی. تو وہ آپ کا جو، آپ کی ولادت ہوئی یہ توس میں ہوئی، तो तुसी भी बोलते आप तोय से तुसी त्वा तुसी। तूस का एक महल्ला था गजाला और इसको गजाल भी लिखा है किसी किताब पढ़ा था मैंने तो बहरहाल गजाला या गजाल तो उस निस्बत से इमाम गजाली कहलाए। यानी गजाली ज्यादा मारूफ है, गजाली कोई बोलेगा भी ना तो लोग उसको बोलेंगे तुम गलत बोलते हो, गजाली नहीं गजाली। तो ये है यूं है, तो अब अगर कोई गजाली बोलता है तो भी दुरुस्त बोलता है, गजाली बोलता है तो भी दुरुस्त बोलता है, तो शरीफ मसला तो है नहीं है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد। SMS के जरिए सवाल है कि इस्लामी बहन एहराम की हालत में वुजू में मसाह करने के लिए सर से एहराम की चादर उतार सकती है?
उतारनी तो पड़ेगी, चादर सर से उतारने में एहराम में कोई फर्क नहीं आता, पूरे कपड़े को बदल ले तब भी फर्क नहीं आता, पूरा एहराम तब्दील कर, औरत का तो कोई बाकायदा एहराम तो है नहीं। ये सफेद चादरें आजकल बिकती हैं, शायद व्यापारियों ने इजाद की होंगी तो इसको एहराम का नाम देते हैं औरत का, ये नहीं ऐसा नहीं है। ये चादर ठीक है ओढ़ती है तो नाजायज भी नहीं है, लेकिन ये एहराम नहीं है। औरत का एहराम जो है ना वो नियत की तलबिया पड़ी, वो जहां से पढ़नी है वो एक अपने मसाइल इसके तो वो पड़ी, तो अब ये एहराम की नियत हो गई। इसमें यह कि सर यानी जो भी इसका लिबास है ना हस्ब मामूल, जिस भी रंग का लिबास जो आमतौर पर औरतें पहनती है तो वो पहन सकती है। हमारी तरह ना मर्दों की तरह दो चादरें नहीं है, दो चादरों में भी रंग शर्त नहीं है, सफेद रंग अफजल है बेहतर है। अब अगर कोई और किसी रंग की दो चादरें पहनता है एहराम में तब भी जायज है बगैर सिली हुई चादरें तो, लेकिन घर दूसरे रंग के लोग पहनते नहीं है और पहनना भी नहीं चाहिए, लोग फिर तंग करेंगे, पंचायतें करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो ये इससे भी बचना चाहिए। दोबारा लेके अगर तब्दील करता है चादरें, दूसरी चादरें जब लेता है तो खुशबूदार नहीं होनी चाहिए। इस तरह इस्लामी बहन अगर लिबास तब्दील करती है तो आप जो लिबास पहनेगी वो खुशबूदार ना हो, बिना खुशबू का हो। और सिले हुए लिबास तो औरत तो पहन सकती है मोहरिमा, अलबत्ता एहराम वाला जो मर्द है वो बगैर सिली हुई चादरें पहनेगा, मर्द सर नहीं ढापेगा, नंगा सर रखेगा, औरत सर ढापेगी, चेहरे पर अलबत्ता वो चादर नहीं डाल सकती एहराम में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
किसी पर नजर लगी हो नजर को कैसे उतारे?
नजर उतारने के बहुत सारे तरीके, सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़कर जिसको नजर लगी उसको दम कर दे, इंशाल्लाह इससे भी उसकी नजर उतरेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है जिसको नेकी की तौफीक नहीं मिल रही, या बाज़ों का ये होता है कि इससे नेकी की तौफीक छीन ली गई है, सल्व हो गई है। एक इंसान अपने बारे में कैसे सोचे कि मुझसे नेकी की तौफीक जा रही है या मुझसे नेकी की तौफीक छीन ली गई है, इस हवाले से कुछ मदनी फूल अता फरमाए?
ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये पता कैसे चला कि नेकी की तौफीक छीन गई है। बाज़ औक़ात ये कि बंदा बरसों तक गुनाह करता है और अल्लाह हिदायत दे देता है तो नेकी के रास्ते पर आ ही जाता है, तो नेकी की तौफीक छीन गई थी तो ये आ कैसे गया? अल्लाह से डरते रहना चाहिए, नहीं ये सब बोलते बोलने से छिन जाए फिर और ख्वार हो जाए बंदा, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। उसकी खुफिया तदबीर किसके बारे में क्या है कुछ नहीं कह सकते, नेकी की तौफीक मिली है जो नेकी करता है वो भी डरता रहे कि कब मतलब ये नेकी की तौफीक छिन जाए, और जो नेकी पर नहीं आ रहा, दिल नहीं लग रहा, दिल माइल हो ही नहीं रहा, वो भी अल्लाह ताला से डरता रहे और उससे तौफीक की खैरात मांगता रहे। हरगिज ना कहे कि मुझसे तौफीक छिन गई है या फुला से तौफीक छिन गई है, तो कौन होता बोलने वाला है उससे तौफीक छिन गई है, और क्या पता कि वो ऐसी नेकियां करता हो जो तूने कभी ख्वाब में भी ना की हो। हमारे यहाँ तो नेकी ये होती है ना हमारे सामने, मतलब ये कि कोई बंदा नमाज पढ़ता है या बेशक ये नेकी है लेकिन और भी तो नेकियां हैं ना जो की जाती है। नमाज फर्ज है, वो ना पढ़ना बेशक गुनाह है, लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसको अल्लाह का नाम लेने से तो मना नहीं करेंगे ना, اللہ کا نام بھی مت لو. اللہ کا نام لینا یہ بھی تو نیکی ہے نا. اور بہت سارے کام ایسے جو نیکی ہوتے ہیں کہ غریب کی مدد کر دینا یہ بھی نیکی ہے. السلام علیکم کہنا کسی مسلمان کو یہ بھی تو نیکی ہے نا. تو بہت ساری نیکی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ میرا والد صاحب انتقال کر گئے ہیں, پانچ ماہ ہوئے ہیں, اس پہ قبرستان پہ 9-10 تاریخ کو مٹی ڈالنا صحیح ہے یا نہیں؟
قبر پر مٹی محرم کے دن عاشورہ میں ڈالتے ہیں, یہ ہمارا رسم ہے. اگر مٹی سب اڑ گئی ہے, ہوا سے اڑ جاتی ہے بعد مٹی, تو اگر قبر کی طرح کوئی بناتا ہے واپس مٹی ڈال کے پھر تو صحیح ہے, ضرورت ہے تو, ورنہ ضرورت نہیں ہے تو. اور اس کے لیے کوئی عاشورے کی اور تاریخ کی قید نہیں ہے. جب بھی اگر قبر بلکہ قبر کھل گئی ہے, ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, مردہ نظر آ رہا ہے, پھر تو جو دیکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھپا دے مردے کو. یہ عاشورے کے دن رسمی طور پہ کرتے ہیں, یہ ایسا نہ کیا جائے.
عاشورے کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس میں کئی مقامات پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے تدفین کی ہے تو اس کے بعد جیسے ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ قبر بعد میں بناتے ہیں, یعنی ایک تو اس وقت مٹی ڈال دی لیکن پھر اس کے بعد اس کے گرد بعض اوقات چوکور دیواری بنائی چار دیواری بنائی جاتی ہے کہ جو جائز بھی ہے بنا بھی سکتے ہیں, اور بعض مقام پہ اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ یعنی کتے وغیرہ یا دیگر جانوروں سے حفاظت کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی بالخصوص پنجاب کے حوالے سے یہ سنا ہے کہ عاشورے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر اس میں جا کے اس کو بناتے ہیں, اور کئی مقام پر تو یعنی اس کا رواج ہے ایک طرح سے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے قبر کے حوالے سے وہ عاشورے میں جا کے کرتے ہیں, سیٹ بھی کروانا ہے صحیح بھی کروانا ہے تو یوں کریں گے. تو یہ بھی کہ فضول کام ہی ہوگا اس طرح کرنا.
طرح طرح کے لوگوں نے اپنے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے اس طرح. ویسے عام طور پہ ہمارے یہاں بھی میمنوں میں بھی مجھے یاد پڑتا ہی ہے کہ قبر یعنی میت کو تدفین ہو گئی نا, اس کو اگر پکی کرنی ہے نا, یہ 40 دن کے بعد کرتے ہیں, چیلوم کے بعد. دکھاوا کھا کے اپنے لیے مسئلے کھڑے کیے ہوئے, کوئی ایسی قید نہیں ہے نہ پکی کرنا ضروری ہے. اور قبرستان میں اگر مٹی کے تودے ہو نا تو یہ زیادہ عبرت کا باعث ہوتے ہیں نا, کہ وہ لاکھوں روپے کا ماربل لوگ لگا دیتے ہیں, میت کو تو کوئی فائدہ نہیں اس سے. اور اسی رقم سے اگر اس کو ایصال ثواب کر دیا جاتا تو زیادہ فائدہ ہوتا. ہاں البتہ اولیاء کرام کے مزارات کو جو بناتے ہیں نا, اگر اس نیت سے بناتے ہیں کہ لوگوں کا وہاں اس طرف رجوع ہوگا اور ایصال ثواب کریں گے, ان سے برکتیں اور فیض حاصل کریں گے, تو وہ اولیاء کرام کے لیے ہوتا ہے نہ کہ عوام کے لیے. نماز ایک ٹائم کی پڑھتا نہیں, اور ایسی جو قبریں بناتے ہیں خوبصورت, اس کی مزار بناتے ہیں, گنبد بناتے ہیں, یہ کوئی کوئی ایسا کرتے ہیں مطلب, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ جو بھی قبر کی عمارت جو ہے نا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نیت ہونی چاہیے, اچھی نیت. اچھی نیت نہیں ہوئی تو پھر اسراف ہے اور گناہ ہے. اچھی نیت یہ ہو سکتی ہے جیسے میں نے ایک تو آپ کو بتائی کہ لوگوں کا رجوع ہوگا کہ یہ اللہ کے نیک بندے, اور اس سے وہ آ کر اکتساب فیض کرے گا, فیض حاصل کرے گا, وہاں آ کر کوئی ذکر و درود کرے گا, اور وہاں نے چھت بنائی اس لیے کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر کوئی تلاوت کریں گے, یاسین شریف پڑھیں گے, یا فاتحہ خوانی کریں گے, نعتیں پڑھیں گے, جو بھی یعنی کہ اس مقصد کے لیے وہ عمارتیں بنائی, اس کی چھت بنائی. تو اعلیٰ حضرت نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے فتح رضویہ شریف میں, جائز صورتیں بھی ہیں ناجائز صورتیں بھی ہیں قبر پر عمارت بنانے کی. تو اچھی نیت سے بنائیں گے تو جائز بھی ہو جائے گا, ثواب کا کام بھی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض ہے کہ جیسے اسلامی بھائیوں کو داڑھی سے کھیلنے کی مطلب عادت ہوتی ہے, تو وہ داڑھی سے کھیلتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے ان کے بالے جو ٹوٹ جاتے ہیں داڑھی کی, تو کیا ایسے ان کا داڑھی کے ساتھ کھیلنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
نماز میں داڑھی سے کھیلنا یہ تو مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. اور ویسے کھیلتے ہیں یعنی یوں کرتے رہتے ہیں, یہ کھیلنا یوں ہی کھیلاتا ہے, یوں کرتے رہتے ہیں, منہ میں ڈالتے رہتے ہیں, یہ گندے لوگ ہوتے ہیں. منہ میں ڈالنا تو داڑھی میں میل کچیل تیل پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, تو یہ منہ میں ڈالیں گے تو ظاہر اس کے پیٹ میں جائے گا, اور جراثیم ہوئے تو بیماری پیدا کر سکتے ہیں. سلجھے ہوئے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, علماء کرام یا اس طرح کے جو مبیدار لوگ ہوتے ہیں, پروقار لوگ, یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ عام طور پہ بعض لوگ کرتے ہوتے ہیں, تو اس کو نہیں کرنا, اس طرح چھیڑنا نہیں ہے داڑھی کو. اب یہ اس طرح کرنے سے ٹوٹ گئے, अब वो टूटने का ये ना कि एक मुट्ठी दाढ़ी है और एक मुट्ठी के बाद के टूटे या पहले के टूटे, एक मुट्ठी हुई नहीं और टूट रहे, जड़ से उखड़ रहे।
असल में है तो अबस काम ही है, फजूल काम है जो इस तरह कर रहा है। और दाढ़ी चाहे वो किसी भी तरीके से कम की जाए, चाहे वो काट के कम की जाए, दांतों के जरिए बाज लोगों का अंदाज होता है कि वो मुंह में लेके उसको चबाते हैं जिससे टूटते हैं बाल, तो अगर इस तरीके से करता है और उसको पता है कि इस तरह बाल टूटते रहेंगे तो इसकी तो इजाजत नहीं होगी शरण इसके लिए। वैसे ही अगर कोई इस तरह करता रहता है और इत्तेफाक से कोई निकल आया उसका बाल, जैसे बाज औकात बड़ी दाढ़ी भी हो और उसको बंदा यूं सेड करता है या वजू करता है तो कंघा करता है तो उसमें बाल झड़ते हैं, तो वो तो हर्ज नहीं है। इसमें तो जुजियात भी दम वगैरह के हवाले से मौजूद हैं कि खुतबा कुछ झड़ते हों या वैसे ही झड़ गए हों, लेकिन कोई करता ही जानबूझ के उसको खेलता रहता है तो वैसे ही अब से उसे पता है बाल निकल आएंगे तो फिर इसकी तो इजाजत नहीं होगी।
SMS के जरिए सवाल है कि अगर कोई शख्स शैतान को कंकरियां ना मारे तो क्या उसका हज हो जाएगा?
शैतान को जो रमी जमरात बोलते हैं उसको ये कंकरियां मारना वाजिब है और उसकी पूरी तरकीब है, उसके वक्त भी फिक्स है, उन औकात में इसको मारना है। वक्त बिल्कुल चला गया उसका तो अब तो वो फिर उस पर दम आएगा, चाहे एक दिन की रमी रह गई या सारी रमी रह गई तीन दिन की, दम एक ही है उसका। अलबत्ता अगर पहले दम दे दिया एक दिन का और फिर अब दोबारा भी छोड़ दिया अब दूसरा दम है, ठीक। तो इस तरह इसके मसाइल है, हज हो जाएगा अगर रमी नहीं की तो हज हो जाएगा। लेकिन आजकल तो सुना है कि बाज कारवान वाले ये बाकायदा मतलब ये दे के वकालत वकील बन जाते हैं, बूढ़ों को ये फैसिलिटीज देते हैं कि जो बूढ़े हैं घबराए नहीं, हम जो बैठे हैं जहन्नम में कूदने के लिए, हाँ क्या घबराने की जरूरत, हम बैठे हाँ वाकई जहन्नम में कूद रहे पैसे लेकर। ये बुढ़ापे में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एज जो है 71 तकरीबन है मेरी एज, मैंने कभी जिंदगी में किसी को वकील नहीं किया, इस बार भी खुद जाकर करीब से ठुकाई की है शैतान की। ये कोई बात हुई जब शैतान को मारने की बारी आई तो यार जा तू मार दे, और सारा साल तो तंग करता था अपने को, सारी जिंदगी तंग किया तो अपने हाथ से इसको ठुकाई करनी है। ये मैं खुश तबी के लिए बोल रहा हूँ। तो इस तरह मतलब ये कि अगर ऐसा बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं ऐसा जवान है जो ऐसा बीमार है कि सवारी पर भी नहीं जा सकता, हाथ ही नहीं बेचारा कर सकता, चला नहीं सकता, तो अब ऐसी सूरत में कि वाकई वो ऐसा मजबूर है कि वो कंकरी नहीं मार सकता, तब जाकर ये जायज होगा उसके लिए कि ये दूसरे को वकील कर दे। सारे बूढ़ों की मतलब से वकालत, तो बूढ़ा हो या जवान कोई भी मरीज हो जो नहीं जा सकता, औरत को भी कंकरी मारनी पड़ेगी। और ऐसे औकात मौजूद है यहाँ, ठीक है रश में जो एकदम सुबह के वक्त 10 तारीख को मैं नहीं जाता, पहले गया हूँ मैं, अब नहीं जा सकता, गैर कबू आदमी कुचल जाए पिस जाए, तो शाम को ऐसे औकात मौजूद है कि जिसमें रश नहीं होता, और दूसरे और तीसरे दिन तो रश तीन जगह तकसीम हो जाता है, पहले दिन बड़े शैतान को मारना होता है और दूसरे और तीसरे दिन वो तीन शैतान को मारना होता है, तो ये रश भी तकसीम हो जाता है। तो बहरहाल ये कि हमने शाम को रमी की है और बिल्कुल जायज वक्त में की है और अल्हम्दुलिल्लाह करीब जाकर कंकरियां मारी है, नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल हज के लिए जाएं, सरकार करम फरमाए आप पर, तो अपने हाथ से नियत करें, कारवान वाला बोले कि मेरे को दे दो, मैं आप बोलो नहीं समझे मैं खुद मारूंगा कंकरी इंशाल्लाह, आप मारेंगे आप कंकरी क्या है, माफी मुश्किल।
इसमें दुआओं का भी सहारा लें,
हाँ दुआएं करें अल्लाह की रहमत से, कमजोरी है बीमारी है, अब इतना खर्चा करके इतनी गले में हार पहने इतनी दावतें खाई है और जाकर किसी को वकील बना दिया, खुद जाकर पड़े रहे घर पे यार, खुद करे सब अपने पाँव पे चलकर रब ने हाथों से
माशाल्लाह।
बाजों को तो देखा जोश होता है, एक जोश यानी इस तरह
एक बहुत अच्छा चला है क्लिप किया एक बंदे का, वो थोड़ा दूर खड़ा हुआ है उछल उछल के मार रहे कंकरियां,
वो बाबा एक
माशाल्लाह ही बूढ़ा आदमी तो उसका जज्बा जवान है।
अच्छा ये मत करके जो जाते हैं लेकिन बाद औकात ऐसा लगता है यार नहीं हिम्मत हो रही, तो एक शख्स को अपना कॉन्फिडेंस और अपनी ताकत को किस हद तक लेके जाना चाहिए, मानो यानी वाकई लगता है थक गए और यार नहीं कर सकते
तो कितनी देर तक थकन रहेगी यार, सो जाए। अब तो मतलब मीना में तो अब तो एसी लगे हुए यार खेमों में, हमको पता ना मीना में जाते तो उसकी हालत होती थी, हर साल तो तकरीबन आग लगती थी और एसी का तसव्वुर था नहीं। मीना शरीफ की लू तो मशहूर है ना, मैदान है तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने गंगड़िया मारी है। तो ये बूढ़े होते ना ये बाल बेचारे गलत फहमी होती है कि इनको जो लगता है कि मतलब बूढ़े को मतलब कोई किसी को वकील कर दे, क्योंकि मसाइल ये लोग पढ़ते नहीं है तो इस तरह ये गलती। मेरे साथ एक यादगार वाकया था बहुत पुराना, एक बूढ़े ने मुझसे कहा कि आप मेरी तरफ से अब जा रहे हैं ना कंकरियां मार देना। मैंने कहा आप तो माशाल्लाह चलकर मेरे पास तशरीफ लाए, आप खुद ही मार दे। तो उसने कहा मैंने तो कल भी कंकरियां फिकवा दी थी किसी के जरिए। मैंने कहा अच्छा तो फिर तो आप पर दम वाजिब हो गया। मैंने जो ये कहा ना उसका दम निकल गया बूढ़े का दम का नाम सुनकर। उसने जोश में आकर मुझसे कहा अपना मसला अपने पास रख। तो मैंने वो ठंडे अंदाज उनसे कहा, मैंने कहा देखो बाबा जी मैं आपके पास नहीं आई हूँ, आप मेरे पास आए। और दम जो मैंने कहा ना तो बकरा मेरे हाथ में देने की जरूरत नहीं, आपको खुद दम देना है अपने तौर पे। चला गया। मेरे साथ एक जद्दा के समय में बैठे हुए थे, वो मुझे कहते कि यार इलियास ताज्जुब की बात है यार ये बूढ़ा इतना फुदक रहा था उछल रहा था तो वो गुस्सा ही नहीं आता। तो इस तरह इससे मतलब डील कर रहे थे नरमी से। तो अब मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावत इस्लामी का माहौल ये सा है, दावत इस्लामी के माहौल में हम लड़ाइयां नहीं करते इस तरह बात बात में। तो ये दम के नाम से दम निकलता आदमी का, लाखों रुपए खर्च किए और खुदा ना खास्ता कोई दम वाजिब हो गया तो गलती होती है, भी दिल खुश दिली के साथ दे देने चाहिए। जानबूझ कर दम वाजिब करने की बात नहीं कर रहा, दम वाजिब हो जाए तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
सोशल मीडिया से एक सवाल है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान नबूवत के कितने टाइम बाद इस्लाम कबूल किया था?
ऐलान नबूवत के छठे साल इन्होंने फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त 39 थे और ये जब हजरत फारूक आजम मुसलमान हुए तो इन्होंने 40 का फिगर पूरा किया, तो इसलिए इनको मुतम्मिमुल अरबईन भी कहते हैं, 40 का अदद पूरा करने वाले।
वह इस पर एक जैसा अभी आपने 6 साल का बयान किया, थोड़ा जहन में एक बात आई कि आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, 6 साल छठा साल था जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप ईमान ले आए और आप फरमा रहे जैसे 40 का अदद पूरा किया, यानी 6 साल में 39, तो कैसी मुशक्कतें कैसी आजमाइशें और कैसे हालात होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हिम्मत और सब्र के साथ ये दावत इस्लाम का काम आपने लेकर चले होंगे।
अलल ऐलान तो नमाजें भी नहीं पढ़ी जाती थी
आप, ये वाकई अब 6 साल ये मैं अभी तवज्जो नहीं ये पर याद नहीं था पढ़ा भी नहीं था कि 6 साल
हिम्मत दी मुसलमानों को कि अब हम जाएंगे और काबे में अलल ऐलान नमाज पढ़ेंगे, कौन रोकता देखते हैं। ये बहुत बहादुर और बहुत मतलब यानी कि इनका रोब बहुत रोब था, कुफार पर भी बहुत रोब था, कुफार की समझो कि कमर टूट गई जब ये मुसलमान हुए ना कि अब गए ये उमर इनके साथ मिल गए। तो फिर ये कि मुसलमानों ने सहाबा किराम ने जाकर मस्जिदुल हराम में अलल ऐलान नमाज पढ़ी, एक कोने में फारूक आजम नंगी तलवार के साथ थे, दूसरे कोने में सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला जो इनसे पहले मुसलमान हो चुके थे वो थे। इस तरह मतलब पहरे में नमाज अदा की गई और इससे एक ये भी दलील निकलती है कि जब किसी को दुश्मन का खौफ हो और वो पहरे में नमाज पढ़े तो उस पर एतराज नहीं करना चाहिए, कि पहरे में नमाज पढ़ना तो सरकार से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है। और जब जिहाद होते थे, अब तो वो अंदाज नहीं है, तो वो जिहाद जब होते थे सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के तो इनके भी बारी बारी नमाजों की भी तरकीब होती थी कि कुछ नमाज पढ़ते थे कुछ पहरा देते थे कि दुश्मन सारे नमाज पढ़ेंगे तो पीछे से कहीं हमला ना कर दे। ये पहरों में नमाज पढ़ना कोई हर्ज नहीं है। तो आजकल भी जरूरत है मस्जिद में जो पहरे होते हैं, जैसे फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में पहरा है, तो ये हो सकता है किसी को वसवसा आता होगा यार अल्लाह के घर में क्या होता है, बेशक कुछ नहीं होता, फारूक आजम की शहादत अल्लाह के घर में हुई है, اللہ کے گھر میں حملہ ہوا ہے، مولا مشکل کشا پر مسجد میں ہی حملہ ہوا ہے، تو مسجد میں ہو سکتا ہے حملہ. یہاں تک کہ یزید پلید کے لشکر نے کعبۃ اللہ شریف پر پتھر پھینکے تھے گوپھن کے ذریعے، اب اس کی جدید صورت جو ہے وہ توپ ہے، تو پتھر پھینکتے تھے پہلے، وہ پتھروں سے کعبہ شریف کی وہ جو غلاف تھا کعبہ شریف کا وہ آگ لگ گئی اور شہید ہو گیا وہ غلاف. یہاں تک کہ یادگار سینگ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مینڈے کو، جنتی مینڈے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا تھا، اس جنتی مینڈے کے سینگ کعبہ شریف میں تبرکن رکھے ہوئے تھے، تو وہ سینگ مبارک جو تھے وہ بھی اس آگ میں شہید ہو گئے. تو یہ سب مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی اس میں وہ ہوشیاری کی بات ہے نہیں. یہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، مجھے ایک چٹکلا یاد آیا، بہت پرانی بات ہے، میں کسی جگہ گیا تھا کسی مسجد میں، کوئی تقریب تھی، اس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا، میں گیا تھا، تو وہ میرے ساتھ یہ حارسین پولیس والے تھے. اب جس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ رکھتا ہے، شرم تو جائز ہے. تو وہاں اعتراض ہوا، وہاں اعتراض ہوا، باتیں بنی. جب یہ کہ کیا عرض کروں، یہاں تک کسی نے کہا کہ الیاس کو خدا سے ڈرنا چاہیے، یہ کیا لے کر آ گیا ہے. تو کسی نے اس کو کہا کہ آپ دکان میں تالا لگاتے ہو یا نہیں، ہمارے ہی غارث میں سے کہا دکان میں تالا لگاتے ہو کہ نہیں، تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو، دکان کو تالا کہے کو لگاتے ہو، تمہاری دکان کو خطرہ ہے تو تالا لگاتے ہو کہ چور چوری نہ کر جائے، اور الیاس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اگر بندوق والا رکھتا ہے تو تم کو بخار چڑھتا ہے. بات تو سمجھے، دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے لشکر نہیں ہوتے ہوں گے، بلکہ سب سے زیادہ بجٹ تو یہ فوج کا ہوتا ہے، لشکر کا ہوتا ہے، دفاع کا، ڈیفینس. ہماری بھی تو فوج ہے، اور فوج کی وجہ سے تو پاکستان بچا ہوا، ورنہ تو کبھی کا دشمن ہڑپ کر جاتا ہے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہوئے، تو اس میں صحابہ کرام تو تلواریں رکھتے ہی تھے نا اپنے پاس، تلواروں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. وہ اس وقت اسلحہ یہ ہوتا تھا، اب دوسرا اسلحہ بندوق ہے، اور طرح طرح کے وہ کلاشن کو اور فلاں تو فلاں یہ نکلے ہوئے، تو جن کی معلومات میں کمی ہوتی ہے ویسا کرتے ہیں. تو وہاں میرے ساتھ تو جو بھی ہوا سلوک اللہ معاف فرمائے، جنہوں نے بھی دل آزاریاں کی میری، میرے کو داداگیر تھوڑی تک لے کر گیا تھا، یہ حملہ کرنے تھوڑی گیا تھا. خیر یہ ہوا ہوا، پھر ایک وقت آیا، ایک وقت آیا کہ وہاں بھی باقاعدہ چیکنگ کے ذریعے اور پہرا لگا، سب کچھ ہوا وہاں پر. جب یہ کہا کہ مسجد میں کچھ نہیں ہوتا تو بہت کچھ ہوا، یہ دیکھی بھالی متوی دیکھے صورت ہے. ایک اور مسجد میں مجھ پر اعتراض ہوا تھا، مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں، وہ میرے ساتھ پولیس تھی. تو ایسا کرتے ہوئے تو جہالت ہے یار، پولیس ہے کوئی یار، بت تو نہیں ہے نا پولیس کو، ہمارے ساتھ تو پولیس بھی مسلمان ہی ہوتے. اگر مسلمان پولیس والا اگر اسلحہ لے کر آ گیا، میں نے خاموش کرا تھا یار اسلحہ ناپاک نہیں ہے، مسجد میں لائے تو کیا رہے، تمہارے جوتوں کی خیر میں نہ ہو نا، یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. گندے گندے جوتے لے کر گھس جاتے ہو مسجد کے اندر، بولے یوں ہاتھ میں لے کر جاتے ہو، تو یہ تو اسلحہ ہے تو 100% پاک ہے، اگر مسجد میں آ گیا تو کیا رجے اس میں، باہر رکھیں گے کیا جوتوں کے پاس رکھنے اسلحہ، تم اپنی نوٹوں کی گڈی رکھو نا باہر جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس کو باہر رکھو، جوتی پر تو پتا چل جائے گا کتنے 200 ہوتے. اللہ خیر کر، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا کیسا ہے؟
بہار شریعت میں یہ لکھی ہوئی حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی جو 1 سال گزرا پچھلا سال اس کے گناہ مٹا دیتا ہے عاشورے کا روزہ، یعنی 10 محرم کا روزہ. اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا، ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا, تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو, اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. تو یوں مطلب یہ کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے. اگر صرف 10 کا بھی روزہ رکھا تب بھی جائز ہے, لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے.
اس میں باتوں کا یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ ہوتا ہے یا میں 2 نہیں رکھ سکوں گا, میں 9 کا نہیں رکھ سکوں گا, میں 11 کا نہیں رکھ سکوں گا, تو وہ 10 کا بھی نہیں رکھتے.
ہاں نہیں تو ضروری, یعنی کہ یہ واجب نہیں ہے, 10 کا ہی صرف رکھتا ہے تو بھی رکھ سکتا ہے,
ثواب ملے گا اس کو.
بالکل ملے گا. اچھا محرم شریف کے روزوں کے تعلق سے دو حدیثیں, دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں. نمبر 2, محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی.
یوٹیوب سے غلام مصطفیٰ بھائی کا سوال ہے, قبرستان میں ہمارے رشتہ داروں کی قبر بارش کی وجہ سے نیچے بیٹھ گئی ہیں, ان قبروں کو صحیح کرنے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟
اوپر اوپر سے اس کو مٹی وغیرہ ڈال کے اگر برابر کرنی تو کر لے, کھود کر مردہ نہیں نکال سکتے. اس کی جو صورتیں وہ جا کے بعد میں بنیں گی, اور جب اسی کو صورت پیدا ہو تو دارالافتاءِ اہل سنت سے رہنمائی لے لیں یا کسی بھی عاشق رسول مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے صورتحال بتا کر پھر جو جیسا وہ فرمائے ویسا کریں. بات بات پہ لوگ قبریں کھود ڈالتے ہیں, اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے.
یہ آج کل بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں میری سنت اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کہ قبریں کھول رہے ہیں اور اس کو دوبارہ پیک کر رہے ہیں.
اگر مردہ نکال رہے ہیں تب تو وہ میں نے عرض کیا نا, ویسے اگر تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور یہ پتا ہے کہ مردہ اس سے نکل نہیں آئے گا اور اس کو سیٹ کر دیں گے, لیکن وہ الگ بات ہے, وہ قبر کھولنا الگ بات ہے.
نہیں قبر کھلی ہوئی ہوتی ہے, مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اور آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ.
کوئی ایک آدھ آئی ہوگی اسی.
ایک اور یوٹیوب سے سوال ہے.
ایک آدھ ہوگی وہ مدنی باہر ہوگی, ہو سکتا ہے علماء سے پوچھ کے کیا ہو ایسا. ہاں ایک پتا تو مجھے بھی چلا تھا ایک کا, میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ملی نہیں.
فیضان سرور ہیں یوٹیوب سے, یوٹیوب پر ان کا سوال ہے, کیا ایسا بول سکتے ہیں کہ مٹی والی قبر زیادہ عبرت ناک ہے؟
جی مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے تھے, میری خود بات ہوئی ان سے, یہ جو قبرستان جو عام جنرل قبرستان اس پر یہ طرح طرح کی پکی پکی یہ لوگ قبریں بنا دیتے ہیں یہ نہیں مناسب, بس وہ مٹی کچی چھوڑ دینی چاہیے, اس سے عبرت زیادہ ہوتی ہے. میں نے ابھی تو عرض کیا تھا شروع میں, وہ لاکھوں روپے کا ماربل چڑھا دیتے ہیں یار عوام کی قبر پر, نماز ایک نہ پڑھتا ہوں, وہ خوبصورت قبر بناتے ہیں, اس گنبد بناتے ہیں, یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کا تو پھر حساب کتاب ہے. اولیاء کرام کی جو معروف علماء ہوتے ہیں, اولیاء کرام ہوتے ہیں, ان کی قبروں پر جو گنبد اور عمارت بناتے ہیں نا, تو وہ جائز ہے. وہ اگر یہ نیت ہے کہ اس لوگ آئیں گے وہاں فیض حاصل کریں گے, فاتحہ پڑھیں گے, بیٹھیں گے, چھت بنا دی آرام سے وہاں بیٹھیں گے, بارش سے دھوپ سے بچنے کے لیے یہ نیت ہے اس لیے بنائی تو جائز ہے. خامخواہ عمارتیں بنانا قبروں پر اس کی اجازت نہیں ہے.
ایک اور یوٹیوب مدنی چینل لائف پر ایک سوال آیا ہے, ملن ساری کیسے پیدا کریں اور کسی پر بیجا اعتراض کرنا جو خاموش رہتا ہو کہ آپ سب سے الگ رہتے ہیں, آپ میں ملن ساری نہیں, اس کو ایسا کہنا کیسا ہے؟
بیجا اعتراض ہے یا باجا اعتراض ہے کیسے ہوا, अगर दीन का काम करना है तो मिलनसार तो बनना पड़ेगा। दुनिया का काम करना पड़ता है, जिसको काम करता वो मिलनसार बनता है। तकरीबन हर दुकानदार मिलनसार होता है अपने ग्राहक के साथ, और ग्राहक भी वो जिसको फंसाना है, वो ग्राहक जिसको टालना है कि ये लेगा नहीं, खाली खाली भाव पूछेगा, तो उसको उसके हक में ये मिलनसार नहीं बनेगा। मालदार आएगा, ज्यादा सौदा करने वाला मिलेगा, आएगा शरीफ होगा, भाव ज्यादा कम नहीं कराता होगा, तो उसके लिए मिलनसारी के तो सबे का सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये व्यापारी का अपना मफाद होता है, वो तकरीबन व्यापारी मिलनसार होते हैं ग्राहकों के साथ। तो जो नेक काम करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, उनका भी मिलनसार होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर लोग करीब आएंगे नहीं। अगर मुंह चढ़ा हुआ होगा ना, तो आप नमाज का भी मुंह चढ़ा के बोलोगे ना, तो ये बात उसके असर नहीं करेगी, मुस्कुरा कर बोलोगे तो ये असर पड़ेगा। तो इसलिए वो मिलनसार बनना चाहिए। और अगर किसी को, किसी गैर मिलनसार को समझाने के लिए किसी ने कहा कि यार मिलनसार बनो, तुम तो मुबल्लिग हो, या तुम्हारे पास तो ये जिम्मेदारी है, और तुम क्या यार हर वक्त जब भी देखो मुंह पर बादल छाए रहते हैं, तो अगर किसी ने अपनाइयत में कहा तो उस पर क्या हुक्म लगाएंगे आप? उससे बड़े ने कहा मसलन, मैं तो समझाता रहता हूँ, बार बार समझाता हूँ, यार एक तादाद है जो मुस्कुराती तक नहीं है, अगर मुस्कुराने का भी इजारा करना पड़ेगा यार तुम लोगों से। लेकिन मतलब को यार थुक्के, यार जब दीन का काम कर रहा है मुस्कुराहट पर पाबंदी, हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है,
स्माइलिंग अलाउंस।
तो बहरहाल ये के मुस्कुराना चाहिए। हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला, ये साहबी रसूल है रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये फरमाते हैं कि मैंने जब भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, मैंने सरकार को मुस्कुराता पाया। हजरत उम्मु दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करती हैं, मैंने जब भी देखा आप मुस्कुराते रहते हैं, इसमें क्या हिकमत है? तो इन्होंने भी इसी तरह का जवाब दिया कि मैंने जब भी सरकार को देखा तो मुस्कुराता देखा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे आका के तो मुस्कुराने की तो हालत थी, और ये आलम था कि वो इस पर तो अशआर आला हज़रत ने लिखे, वो या इलाही जब बहे आंखें हिसाबे जुर्म में, कि या अल्लाह जब कयामत में हिसाब लिया जा रहा होगा और आंखों से आंसू बह रहे हों, उन तबस्सुम रेज होंठों की दुआ का साथ हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुस्कुराने वाले आका के मुबारक होंठों से दुआएं हुई हैं उम्मत के लिए, उन दुआओं का सदका मिल जाए और हमारे हक में कबूल कर लीजिए और हम हिसाब में कामयाब हो जाए। तो इस तरह मतलब ये कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे, यहाँ तक के सुबुलुल हुदा वर रशाद, सुबुलुल हुदा वर रशाद में जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम वो लिखे हैं, तो उनमें एक नाम मुतबस्सिम भी लिखा है। मुतबस्सिम के माना है तबस्सुम करने वाला, मुस्कुराने वाला। सरकार का तो नाम मुतबस्सिम है, तो आजकल नाम रखा जाता है तबस्सुम, तबस्सुम नाम रखते हैं। अब उसको भी मुस्कुराहट अलाउंस देना पड़ेगा, वो हंसे ना हंसे उसकी मर्जी, मुस्कुराए ना मुस्कुराए, नाम उसका तबस्सुम है।
अरे जब नाम रखा गया,
चाहे काले बादल चाहे,
जब नाम रखा गया था तब ये हॉस्पिटल में रो रहा था शायद।
तो तबस्सुम तो अपने पहले भी यार सोचा था कि कोई तबस्सुम कोर्स करवाए,
मजलिस मजलिस मुतबस है
मुतबस्सिमी मजलिस मुतबस्सिमी, वो भी नाकाम हो गई। ये क्या है, मुस्कुराना चाहिए, सदका है, मुसलमान की तरफ देखकर मुस्कुराना सदका है, सवाब का काम है।
माशाल्लाह आप बहुत प्यारे मदरी
बोलते हैं, सुन्नत में आदमी मुस्कुराए ना, तो आज तो वो इज्तियाद हुब वाले जमाए
जी
है ना, तो कसीर तादाद में। तो ये है कि अगर आपकी मुस्कुराहट है, अगर मौके की मुनासिबत से, तो एक बार की मुस्कुराहट जो है ना, ये अगले की जिंदगियां बदल सकती है, बल्कि आइंदा नस्लों को संवार सकती है। और एक बार का मुंह चढ़ाना, खुश्क मिजाजी, ये किसी की नस्लों को तबाह कर सकता है, बंदा दूर हो जाता है इससे।
हजरत
مل انصاری تبسم یہ ہونا چاہیے. حاجی مشتاق مرحوم نے مجھے خود ہی بتایا تھا اس طرح کی بات کہ میں پہلی بار آیا تو جس طرح وہ بس لوگ مطلب وہ اجتماع کے بعد منتشر ہوتے ہیں منتشر ہوئے تو مجھے ایک اسلامی بھائی جن کو میں جانتا نہیں تھا وہ ملے مجھ سے ملاقات کی اور اچھی انداز میں ملے. تو میں ورنہ تو دوبارہ آنے کا کوئی میرا ذہن نہیں تھا اس کی اس انداز سے میرا یوں ہوا کہ یار یہاں آنا چاہیے کہ یہ اس طرح ملتے ہیں جیسے میرے کو جانتے تو میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں. تو یوں میں نے آنا شروع کر دیا اور اس طرح یہ آخر کار ماشاء اللہ وہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران بنے اور مزار بھی بنا اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کہ ہماری ایک مسکراہٹ ہو سکتا ہے کہ کسی کا نقشہ بدل دے اور ہمارا ایک بار رکھا پن جو ہے کسی کو مطلب کہیں کا کہیں پہنچا دے. تو ملا کرے اچھی طرح مسکرائے کرے. ازدیاد حب والے جو ہے نا مجلس ازدیاد حب کے تحت جو اسلام بھائی آئے ان میں یہ بات ہوں گے جن کو مطلب کسی کے رکھا پن نے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے وجے کر دیا ہو کسی کی ڈانٹ ڈپٹ نے کسی کو بےچارے کو وہ راستہ بدلوا دیا ہو. یہ ہوتا ہے وہ تو اس طرح. تو اگر کوئی ایسا کرے بھی نا اپنے ساتھ تب بھی اپنے کو بھی تھوڑا دل مضبوط رکھنا چاہیے. کوئی اگر بدسلوکی کرتا ہے مسکراتا نہیں ہے یا ڈانٹتا ہے یا دھکم پیل کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو دعوت اسلامی کے ساتھ تو ایسے مضبوط لپٹ جائیں چپک جائیں کہ اگر کوئی کھینچے بھی تو نہیں نکلنا ہے نکلے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنا ہے. دعوت اسلامی کو چھوڑنا نہیں ہے بس یہ ایک پکا ذہن بنا لیں آپ لوگ. دعوت اسلامی میری ہے میرے باپ کی ہے کوئی مجھ سے نہیں چھڑا سکتا انشاءاللہ. اب اس طرح پکے ہو جائیں سب مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیں اجتماع کی حاضری ہفتہ وار اجتماع کی حاضری اپنے اوپر نافذ کریں. دیگر بھی یہ ایک مدنی کام ہے بارہ میں سے دیگر بھی ماشاءاللہ اپنے بارہ مدنی کام ہیں جن میں سب سے عام کام میں سمجھتا ہوں مدنی انعامات یہ سب کو جامع ہے سارے کے سارے بارہ مدنی کام اس میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے مدنی انعامات 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے طلبہ کرام جو ہوتے ہیں اپنے جامعۃ المدینہ وغیرہ کے ان کے 92 ہیں. 92 مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے 63 مدنی انعامات. تو یہ روزانہ غور و فکر کر کے اس کا رسالہ بھی پور کرے تو اس لیے وہ رسالہ بھرے جمع کروائیں تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کے اندر بہت تبدیلی آئیں گی اخلاص کے ساتھ. یہ مدنی انعامات کا رسالہ بھریں گے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں ہر مہینے 3 دن.
امیر سنت نے بھی ماشاءاللہ ملن ساری اور مسکراہٹ کے تعلق سے جو بیان فرمایا منقول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی یا آپ وعظ و نصیحت بیان وغیرہ فرما رہے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ قوم کو کسی آنے والے عذاب پر متوجہ کر رہے ہیں. جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے حشاش بشاش نظر آتے ہیں. مسکراہٹ اور حسن و جمال میں آپ کی مثال نہیں. تو یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک سیرت کا خوبصورت پہلو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے. تو اللہ ہمیں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ملن ساری کے ساتھ ملنے کی بات چیت کرنے کی غم خواری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ غم خواری کے تعلق سے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں غمزدہ ہوتے ہیں مگر غم خواری نہیں کی جاتی اس سے بھی بعض اوقات بزن ہو جاتے ہیں. تو دونوں طرف کی اگر ہم بات کر لیں کہ ایک ہیں جو بزن ہو گئے کہ بھائی مجھے پوچھا نہیں اس لیے مجھے برا لگ گیا اور ایک وہ جس نے نہیں پوچھا تو ان دونوں کو کیا الگ الگ بات بیان کی جائے گی.
غم خواری ظاہر ہے کہ یہ بہت ضروری ہے معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے پریشان حال ہے کوئی اس کو تکلیف پہنچ گئی ہے ایون جیب کٹ گئی ہے اس کی یا اس کا بچہ بیمار ہے جس کی وجہ سے بےچارا بے قرار ہے ماں بیمار ہے تو اس کو مطلب ہمیں پوچھنا چاہیے ہمدردی کرنی چاہیے یا سمجھو کسی کو پٹی بندی ہوئی ہے, زخم ہو گیا, تو اس کو بھی اگر آپ یوں اشارے سے کریں گے نا, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے, تو اس کو اچھا لگے گا. ٹھیک, تو یہ مطلب ہے, یہ بھی غمخواری کی ایک صورت ہے جو زیادہ مشکل نہیں ہے, ذہن بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ پوچھنا چاہیے, ہمدردی کرنی چاہیے, تعزیت کرنی چاہیے, عیادت کرنی چاہیے, اس کے اپنے اپنے فضائل ہیں اور بہت زیادہ اس میں ثواب کی بشارتیں ہیں. کہ مسلمان کا دل خوش ہوتا, مسلمان کا دل خوش کرنا, دل میں خوشی داخل کرنا, یہ بڑے عجیب و ثواب کا کام ہے. اچھا, اب ایک تو یہ صورت ہے. اب بعض اوقات کیا, اکثر اوقات وہ غمخواری کی نہیں جاتی, کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں ہے. پوچھتے کس کو, جو مالدار ہو اس کو پوچھیں گے. جیسے مالدار کے یہاں کوئی میت ہو جائے نا, تو اس کے پاس وہ پبلک کی لائن لگی ہوگی, بڑے بڑے مطلب یعنی کہ لوگ جو ہے نا اس کی تعزیتیں کر رہے ہوں گے, اس کو پوچھ رہے ہوں گے. اور غریب کے یہاں کوئی مر گیا تو اتنی بےچاروں کی رونق نہیں ہوتی, آنے جانے والوں کی, نہ کوئی فون آئیں گے ان کو, نہ کوئی تعزیت کرے گا, ایسا ہوتا ہے. بدقسمتی ہماری مسلمانوں کی, بے شک مالدار کو اٹھا کر پھینک نہ دیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں نا غریبوں کا بھاؤ بھی نہ پوچھے, بیلنس ہونا چاہیے نا. غریبوں کو زیادہ پوچھنا چاہیے, بیلنس میں ہی ہونا چاہیے, کہ جھکتا ہوا پلڑا جو غریبوں سے ہمدردی کا ہونا چاہیے, جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا, مذہبی ماحول میں بھی نہیں پایا جاتا. یہ جو مشاہدہ ہے, جو دیکھتے اپنے جو انداز ہے. اب اگر کسی سے ہمدردی کسی نے نہیں کی تو اس میں بھی ایک دل بڑا رکھنا چاہیے, شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے اس میں. جس سے ہمدردی نہیں کی نا لوگوں نے, تو ہم مطلب وسوسے ڈالے گا, اور اس طرح بھی وہ دین سے دور شیطان وہ بازوں کو کر دیتا ہے. جیسے کہ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کسی کے یہاں والد کا انتقال ہو گیا یا اسی, تو اب دعوت اسلامی ہی کے ماحول کی لے لیجیے کہ ذمہ داروں نے حصہ نہیں دیا اس میں بالفرض, تو اس طرح وہ دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اس نے ہمارے جنازے میں شرکت نہیں کی, اور ناراض ہو گئے, اور ناراض ہو کر کیا کیا, اپنا نقصان کر دیا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول چھوڑ دیا, امامہ اتار دیا تو ٹوپی پہن لی, ٹوپی اتر گئی تو ننگے سر ہو گئے, نقصان کس کا ہوا, سنت چھوڑی, نقصان آپ کا ہوا کہ اس کا ہوا. پھر آہستہ آہستہ نمازوں میں سستیاں آ گئیں اور بس وہ ادھر تو ادھر, یہ جا تو وہ جا, تو ایسے موقع پر بھی مطلب دل بڑا رکھنا چاہیے کہ اگر وہ جنازے میں بڑا ذمہ دار نہیں آیا تو اطلاع نہیں ملی ہوگی. نہیں نہیں, اطلاع بالکل میں نے اطلاع دی تھی, اطلاع ملی تھی, چلو اطلاع ملی تھی, ٹھیک ہے نا, اطلاع ملی تھی, ہو سکتا ہے کوئی عذر ہوگا, کوئی بےچارے کی مجبوری ہوگی, وہ نہیں پہنچ سکا ہوگا, تو پھر بولیں گے فلاں فلاں کیا تو یہ گیا تھا, مجبوری میرے لیے آنی تھی. یہ دلیل غلط ہے, یہاں مجبوری آپ کے لیے آ سکتی ہے. کہ بار بار بندہ بیمار نہیں ہوتا, ایک بار بیمار ہوتا ہے, یعنی کبھی کبھی بیمار ہوتا ہے, یا کوئی ایسی گھریلو مصروفیت, کوئی سا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو کہ وہ نہیں آیا. بعض بزرگوں کو تو یہاں تک لکھا ہے, احیاء العلوم وغیرہ جن کا مطالعہ ہو رہا, ان کو پھر یاد نہیں آئیں گی یہ باتیں, یہ ہے واقعی حضرت وہ فلاں جنازہ, تو فرمایا کہ میری نیت نہیں ہے اس لیے میں شرکت نہیں کروں گا, جنازے میں آنے کی نیت نہیں بن رہی ہے, بزرگوں سے ثابت ہے وہ نہیں ہے جنازے میں. اچھا خیر, تو یہ نہیں آیا وہ نیت نہیں بنی, تو بہت دور کی بات ہے, بڑا اللہ والا بنتا ہے, نیت نہیں بنی. وہ مالدار کے بیٹا فوت ہو گیا تو نیت بن گئی, مجھ غریب کا باپ مر گیا تو اس کی نیت نہیں بنی, تو پھر یہ یوں باتیں کریں گے. شیطان بولے گا, یہ نہیں بولیں گے, ایک طرح سے ان کی زبان پر شیطان کلام کرے گا, بدگمانیاں کریں گے. تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, کوئی گھر کا ایسا اہم کام آ سکتا ہے کہ یہ نہیں آیا. چلو کچھ بھی مجبوری نہیں تھی, ہم خواہ نہیں آیا, سستی کر گیا, تب بھی اس پر حکم کیا لگے گا, گناہگار تھوڑی ہوگا. یہ گناہگار تو اس صورت میں ہوگا کہ جن جن کو پتا چلا جنازے کا اور کوئی بھی نہیں آیا, جنازہ ہوا ہی نہیں, تو یہ سارے کے سارے گناہگار ہیں جن جن کو پتا چلا. کیونکہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے, ہر فرد پر فرض نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. بہت سو کو پتا چلا، تھوڑوں نے پڑھ دی نماز جنازہ، فرض سب کے سر سے اتر گیا. تو اب ایک بندہ جس نے فرض تو چھوڑا نہیں ہے نا، اس کو شریعت اس کو کچھ نہیں بولے گی، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پوچھے گا کہ کیوں تو نے فلاں کے جنازہ میں شرکت نہیں کی، بندہ پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں آیا. تو یہ ایسا نہ کرے کہ نہیں آیا کوئی بات نہیں، آپ اس سے برا نہ منائے، دل بڑا رکھے کہ اس نے نہیں آیا کوئی وجہ ہوگی، بلا وجہ بھی نہیں آیا تو جب شریعت اس کو نہیں پوچھتی تو گناہگر ہے ہی نہیں، تو میں کون ہوں بولنے والا.
اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی بھی محسوسات ہو، چونکہ یہ بڑا، کیونکہ کئی نہیں آئے، خالی وہ نہیں آیا، کئی نہیں آئے،
کوئی نہیں آیا،
یعنی بہت سارے لوگ نہیں آئے، مگر چونکہ وہ نہیں آیا، اچھا اس کے آنے سے مجھے تھوڑا سا ملتا ہے کہ وہ آپ کے یہاں فلاں آیا ہے جنازے میں، تو اس کے میرے یا نہ آنے کا مجھے صدمہ ہے، یعنی کہ میری وہ جو پوزیشن بہتر ہونے والی تھی اس کے آنے سے وہ صدمہ ہے، یا اتنا نیک پرہیزگار متقی شخص تھا کہ اگر جنازے میں آ کر شرکت کرتا، یہاں دعا کرتا تو ہمارے مرحوم کا بیڑا پار ہو رہا ہوتا، یہ صدمہ ہے. صدمہ بھی کس چیز کا ہے اگر اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے، کئی نہیں آئے اس کے جاننے والے، ہو سکتا ہے قریب ترین رشتے دار نہیں آیا ہوگا، لیکن اس کے نہ آنے کا صدمہ ہونے کی بھی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا.
کیا بات ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ اگر رکن شورا نہیں آیا تو تھوڑا وہ صدمہ تو اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ویلیو تھوڑی ڈاؤن ہوئی. رکن شورا آتا تو وہی اس کے یہاں تو فلاں رکن شورا اس کے باپ کے جنازے میں آیا تھا، ویلیو بڑھتی ہے. اگر یہ نیت ہے معاذ اللہ تو مضبوط. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی بڑی شخصیات کو بلاتے ہیں، مجھے اس کا تجربہ ہے کہ جیسے میں بھی پہنچا، جیسے تو فلاں شخصیت بھی آئی، فلاں شخصیت بھی آئی، چاہے وہ سیاسی لیڈر بھی آئے ہوئے، اب ایک نماز تو پڑھتا نہیں ہے یار، اس سیاسی لیڈر کو تم نے پہلی صف میں کھڑا کر دیا یار، اور دنیا کو کہتے پھرتے کو فلاں وزیر آیا، فلاں شریر آیا، یہ کیا کریں گے یار، تمہیں جنت میں تھوڑی لے جائیں گے. کوئی عالم دین آیا ہو، کوئی نیک بندہ آیا ہو، کوئی فقیر آیا ہو، واقعی فقیر ہو، بھیک مانگنے والا فقیر نہیں، اللہ کے در کا وہ حقیقی فقیر ہو، ولی جلہ ہو، کوئی نیک بندہ ہو، وہ آیا تو بندہ اس میں پھولے تو کوئی بات بھی ہے. تو یہاں دنیا بھی لوگوں کو بلا کر جنازے میں کیا پھولنا ہے، جبکہ مطلب وہ جنازہ تو ہے ہی آخرت، اس کا تعلق ہی ذرا آخرت سے، دنیا سے کیا تعلق ہے. مرنے والے کو کوئی مطلب دنیا دار ارباب اقتدار کچھ تھوڑی دیں گے، کچھ سیاسی لیڈر کچھ تھوڑی دے گا اس کو، جس کو خود اگر پوچھو کہ جنازے کی دعا آتی ہے باو پتا چل جائے گا آپ کو، عالم دین کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کو سکھاتا ہے جنازے کی دعا، اور لیڈر کو تو دعا کہاں آتی ہوگی. اللہ ماشاء اللہ، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں چوٹ لگانے کے لیے، کہ عام طور پہ نہیں آتی دعائیں جنازے کے، کتنے فرض ہیں نماز کے اپنے کو نہیں پتا ہوتا، باپ کو، باپ کے جنازے ہوتے ہیں بیٹا مطلب نماز تو کیا پڑھ رہا ہے، وہ یوں کر کے ننگے سر کھڑا ہوا ہے اور سائڈوں میں دیکھ رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے، یار یہ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ پڑھ رہا ہے نماز، ابھی کیا مطلب بیٹا باپ کو دے گا، یہ سب سیکھنے کی بات ہے، ابھی سیکھ لو یار. بیٹے کا حق ہے کہ اپنے باپ کا نماز پڑھائے جنازہ، حق ہے اس کا، ٹھیک ہے وہ کسی عالم دین کو اجازت دے یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن خود اگر پڑھائے تو بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن کہاں بیٹے کو آتی نہیں پڑھانا نماز جنازہ، اب باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سکھا کر جائے، باپ بھی تو نہیں سکھا رہا، پڑھی ہی نہیں ہے کسی کو. اللہ خیر کرے ہمارے حال پر، رحم فرمائے. بہرحال یہ کہ اگر کوئی نہیں آیا تو اس سے ناراض نہ ہو، اور اگر یہ وہی بات ہے کہ اگر پھولتا ہے کہ فلاں آیا تو میری تھوڑی عزت بڑھے گی، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط نہیں ہے. حب چا پھر اور کس کو بولتے ہیں، شہرت عزت چاہیے، تو ایسا نہ کریں. بہرحال یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اس وجہ سے کوئی دین کا کام چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں، پرلے درجے کی بے عقلی ہے. اس طرح اگر ناراض ہو کر کوئی گیا بھی ہے نا، جیسے میرا ایک قصہ میں نے کبھی سنا ہوگا آپ کو کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، کہ میں اتنے جنازے میرے کو پڑھانے ہوتے تھے شروع میں، جب میں نے ٹھان لی نا تو نکاح میں نے پڑھانا ہوتا تھا، ولیمے میں میں نے جانا ہوتا تھا، اور نعت خوانی میں میں نے جانا ہوتا تھا، تین کام میرے کو، اور سارے نوجوان روز شادیاں، تو میں تو جا کے روز سے مراد موبائل غائب، آئے دن شادیاں، میں جا کے تھک گیا، صحیح بات ہے تھک گیا بالکل، اب میں کوئی کام کروں گا نہیں، ایک مشرق میں شادی ہے، کسی کی مغرب میں شادی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ میرے گھر کے گھر پہ دولہا آ رہا ہے اور نکاح پڑھ کے جا رہا ہے، مجھے جانا ہوتا تھا. اور بہرحال تو میں تو تھک گیا. اچھا اسی طرح جس کا بھی جنازہ ہو میں نے جانا ہے، جیسے میں نے مثال دی نا کہ میں نے تو جانا ہوتا تھا، پھر بھلے وہ دوسرے لیڈر بھی جمع کرتا ہوتا اور نماز جنازہ میں نے نہیں پڑھانی، مشہور لیڈر پڑھائے گا، مذہبی ہو جو بھی ہو. یہ ہوا ہے میرے ساتھ، اس کے بولتا ہوں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے. میں بہت جگہ گیا جنازوں میں، اکثر میں ہی جنازے کی نماز پڑھاتا تھا، مجھے بولتے تھے کہ آپ پڑھائے. تو یہ بھی، اب کوئی رات کے 12 بجے جنازہ تو کوئی دن کے 12 بجے، کوئی شام کو ہے تو کوئی صبح ہے. میں سچی بات ہے اس میں بھی بالکل تھک گیا. میں کہا میر کتنے جنازے پڑا ہوئے، ایک ہے نا 100 بیمار تو پرانی کہاوت تھی یار، اب تو کچھ اور ہی ہو گیا. میں تھک گیا. میں تو ایک بار یہ ہوا کہ ایک جنازے میں میں نہیں گیا، تو وہاں کمپین چلی کہ یہ پیر کس کام کا جو اپنے جنازے میں نہ آئے. تو پیر اسی کام کا تھا، وہ جنازے پڑھاتا رہے اپنے خاندان کے، اور نکاح پڑھاتا رہے، پیر کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ ایک کمپین چلی، تحریک چلی، اور اللہ ان کو معاف فرمائے ان لوگوں کو. انہوں نے باقاعدہ وہ شجرے جمع کیے، بیعتیں تڑوائی، اور ہم تو ڈوبے سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جس نے بھی یہ تحریک چلائی اللہ اس کا بھلا کرے. صرف یہی وجہ تھی کہ میں جنازے میں نہیں گیا. اور وہ شجرے شاید مجھے بھیج دیے گئے یا لسٹ بھیج دی گئی مجھے مزید اذیت دینے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے کہ فلاں فلاں نے آپ اس لیے آپ کی بیعت توڑ دی. کیا ہوا، ایک ادھر چلا گیا، کوئی ماڈرن ہو گیا ہوگا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، ہاتھ میں کیا آیا. یہ اس طرح کا ایک واقعہ کسی علاقے میں ہوا تھا کہ سب نے نہیں توڑی تھی. اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس کے یہاں میت ہوئی تھی اس نے بھی نہیں توڑی تھی، یہ بات میں پتا چلا کسی نے جذبات میں آ کر. اور پتا چلا جس نے بیعت توڑ یہ کمپین چلائی، اس کے گھر میں اس کو ڈانٹ پڑی، یہ تو نے کیا دھندا لے کے رکھا ہے. وہ آ کر واپس بیعت ہو کر بیعت ہو گیا. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ٹوٹ گئے، وہ ہاتھ سے نکل گئے، بےچارے ادھر ادھر ہو گئے. یار یہ کوئی دھندا ہے پیر صاحب اس کام کے؟ اب میرا وہ پھلا کام نہیں ہوا، میری بے روزگاری نہیں گئی، میرا قرضہ نہیں اترا، یہ پیر کس کام کا؟ تو پیر یار تم کو کوئی دولت دینے کے لیے؟ پیر کا سیدھی سیدھی بات ہے، پیر تعویذ دینے کے لیے نہیں ہے، پیر دم درود کرنے کے لیے نہیں ہے، پیر آخرت بنانے کے لیے، ہماری ہم کو بخشوانے کے لیے ہوتا ہے. پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، ہم کو بخشوائے گا. باقی پیر اس لیے تھوڑی تعویذ دو رہے، تو گلی گلی بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دے ہی رہے نا تعویذ. یار تعویذ دینا پیر کا کام تھوڑی ہے، شرط تھوڑی ہے، تعویذ دے دم کرے تو پیر، وہ بالکل شیوڈ ہوتے ہیں، لگے دم تو مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، چھو کرتے ہیں تو بعض اوقات مریض کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ شفا دیتا ہے. اور ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے، غیر مسلم ہے، آپریشن کر کے دل کا علاج کر ہی دیتا ہے، آنکھوں کا آپریشن کر کے آنکھیں روشنی آ جاتی ہے، بعض اسے امراض ہوتے ہیں جس میں روشنی چلی جاتی ہے، آپریشن سے آ جاتی ہے، آنکھ بدل دیتے ہیں آج کل. تو ڈاکٹر کیسا کیسا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کوئی کوئی اللہ والا تو نہیں بولتا ڈاکٹر کو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی ولا ہے تو ماں آوے. وہ شیوڈ ہوتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے. تو یہ علاج کرنا یہ پیر کی کوئی ضروری نہیں ہے پیر کے لیے کہ اس کی وجہ سے پیر بندہ پکڑے یا پیر کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ توجہ نہیں کرتا ہماری، یہ مشکل آسان نہیں ہوتی. اصل مشکل جو ہے نا وہ پڑے گی نظام ایمان کی حفاظت کے لیے، اس میں پیر کام آ سکتا ہے. اصل مشکل پڑے گی قبر میں، وہاں پیر کام آ سکتا ہے. قیامت میں اصل مشکل کا وقت ہوگا، وہاں پیر کام آ سکتا ہے. پیر ان کاموں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ وسیلہ ہوتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو اس سے بعض علماء نے وہ پیر بھی لیا ہے، یہ اللہ کی طرف وسیلہ ہے، تو اس کا تعلق آخرت کے کاموں سے، نہ کہ ہمارے یہ دنیاوی بکھیڑوں کے لیے. دنیاوی بکھیڑا تو ویسے پنچایتیں اور یہ کونسلر اور صوبہ اسمبلی کے ممبر، یہ لوگ بھی حل کر ہی دیتے ہیں، یہ کورٹیں حل کر رہی تھے، پولیس والے حل کر دیتے ہیں دنیاوی مسائل، پیر اس لیے نہیں ہے. یہ بڑی یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ، میں نے کہ نہ سمجھی ہے. ایک پرانی بات ہے، مجھے کسی نے کہا کہ میرا کام اٹکا ہوا تھا، یار میرا پیر توجہ نہیں دیتا تھا، میں تو بیعت توڑی، اب مجھے مرید کر لو. میں رک گیا، میں نے کہا میں تمہارا کام میں بھی نہیں کروں گا، میں تمہارا کام نہیں کروں گا، اور پیر اس لیے نہیں مطلب ہوتا کہ یہ ہمارے دنیاوی کام بنا ہے، تو میں آپ کو مرید نہیں کرتا، منع کر دیا. وہ پھر نہیں، اس نے بھی بس نہیں میں بنوں گا. پھر میں نے کر لیا اس کو بیعت, کیونکہ اس کی وہاں بیعت تو توڑ چکا تھا, اس کو میں نے سمجھا دیا اور اللہ کرے گا اس کی سمجھ میں آ گیا ہوگا جب ہی اس نے بیعت کی کہ پیر ان کاموں کے لیے نہیں ہوتا کہ ہماری فلاں پریشانی دور ہو جائے. اچھا دعا کی کہ نہیں کی پریشانی کے لیے؟ دعا کی نا, ہزار مرتبہ دعا کی, یا اللہ میری پریشانی دور ہو جائے. پریشانی دور نہیں ہوئی, کیا خدا تبدیل کر دو گے, رب تبدیل کر دو گے کہ یا اللہ تو نہیں چاہیے اب دوسرا خدا ڈھونڈوں گا؟ نہیں نہیں, مشکل حل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کربلا میں امام علی مقام شہید ہو گئے, ظاہری طور پر مشکل حل نہیں ہوئی, شہید ہو گئے نا, لیکن کیسی مشکل حل ہوئی کہ دوسروں کے مشکل کشا بن گئے. تو ظاہری طور پر مشکل حل نہ ہونا یہ مطلب کوئی سا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شیطان کے بعض ہتھیار, یہ ایک رسالہ ہے, یہ اسی عنوان پر ہے کہ کسی کے جنازے میں نہیں گئے تھے, وہاں کے ذمہ دار باہر ملک کے, اس کی گھوم گئی تھی اور اس نے غالباً مجھے پیغام دیا تھا یا کوئی ایسا ہوگا تذکرہ, اس میں
مکتوب تھا اور اس میں پھر آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے.
اب وہ کہ نہیں آیا, کوئی ضرورت نہیں ہے, فلاں بھی آیا تھا میرے جنازے, فلاں بھی آیا تھا دعوت اسلامی والوں کی, ضرورت نہیں ہے مجھے, پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوا تھا. تو یوں مطلب اس کی گھومی تھی اور اس نے بہرحال, تو پھر میں نے یہ اس پر رسالہ مرتب کیا تھا. میں نے کہا دوسروں کے لیے بھی اس میں یہ رہنمائی ہو جائے. جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اگر یہ ذہن بنا لیں, یہ رسالہ پڑھ لیں, تو آپ کی بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ, ذہن صاف ہو جائے گا.
خاندان رشتہ داروں کے لیے بھی بہت مفید ہیں,
بہت مفید ہے.
جنازے میں نہیں آیا تو شادی میں نہیں آیا, تو پوچھنے نہیں آیا, تو ملنے نہیں آیا, تو بس اس پر اتنے خاندانوں اور رشتہ داروں میں جھگڑے اور نا اتفاقیاں اور پھر بول چال بند ہو جاتی ہے, تعلق توڑ دیتے ہیں, کہ یہ سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اب یہ رسالہ پڑھ لیں,
رسالہ پڑھ لیجیے. شیطان کے بعض ہتھیار اس کے پیج 47 یعنی 50 سے بھی نیچے, یہ لے لیجئے, مکتبۃ المدینہ میں مل جائے تو اچھا ہی لے لیجئے. پرانا رسالہ ہے کافی, اور بہت اس وقت تو بہت چلا تھا, یہ کافی چلا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ ہے شریعت و شریقت کا, ہے مجموع مدنی مذاکرہ, ہے مجموع مدنی مذاکرہ.